جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
برسات کے موسم کے حوالے سے جو صحت پہ اثرات ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے برسات کی وجہ سے احتیاطیں نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں، ان پہ آج انشاءاللہ عزوجل ہم تذکرہ کریں گے اور ان سے بچنے کی تجویز بھی آپ کو انشاءاللہ عزوجل دیں گے۔ برسات ہونے کی وجہ سے جو زیادہ تر جو نقصانات ہوتے ہیں وہ تین چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو ہمارے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، بالخصوص موٹر بائکس وغیرہ، موٹر سائیکل وغیرہ جو ہیں، ان کے ایکسیڈنٹس وغیرہ، وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، سلپ ہو جاتی ہیں ہلکی بارش کے اندر یا تیز بارش کے اندر۔ دوم، برسات کی وجہ سے جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس میں مچھروں کی افزائش ہو جاتی ہے، اس میں ایک بیماری ملیریا وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو پانی عمومی طور پہ ایسی جگہوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، صاف پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس میں وہاں سے ڈینگی کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک برسات کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی صرف ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم ان کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں، ہر چیز کو سامنے رکھتے ہیں، تو کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ موٹر بائک چلاتے ہوئے احتیاط سے کام لیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، گندگی نہ ہونے دیں، پانی کھڑا ہونا نہ دیں۔ گھر کے اندر بھی اگر آپ نے پانی کے لیے ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی صفائی باقاعدگی سے کریں، تو ان دو تین چیزوں سے آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم برسات کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں بائکس میں، لوگ موٹر بائک کے اوپر، ان کو سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے کہ سلپ ہو جاتی ہے بائک ان کی، موٹر سائیکل، اور اس سے ان کو چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ بعض اوقات خطرناک حد تک چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں، بعض اوقات ہلکی پھلکی چوٹیں بھی لگتی ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ ہلکی چوٹ لگتی ہے وہ بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس وقت نہیں محسوس ہوتا تو آگے جا کے آپ کو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اس چوٹ کے لگتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر صاحب، اس میں عموماً یہ دیکھا گیا، بائک جب سلپ ہو جاتی ہے یا رگڑ کھا جاتے ہیں تو کبھی کبھی جلد اکھڑ جاتی ہے،
جی،
جلد کے اندر خون بھی کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے۔ اس طرح کی سچویشن ہو، عموماً جیسے بائک سلپ ہو گئی تو کونی ہیں، گھٹنے، یہ ان کے وجہ سے خون آ جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، بظاہر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، فائنڈنگ نہیں ملتی، تو اس صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، جہاں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ چاہے بائک سلپ ہو یا ویسے آدمی گر جائے، چوٹ لگ جائے، تو فرسٹ آف آل سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو قریبی میڈیکل سینٹر ہے یا ہاسپٹل ہے یا پھر جو بھی کلینک ہے وہاں پہ رجوع کر لیا جائے، تاکہ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ آپ کو دے دی جائے۔ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ میں جو آپ کی روڈ سڑک کے اوپر گرنے کی وجہ سے جو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے،
صحیح،
وہ ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے، وہ لگوا لینا چاہیے، وہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ فی الوقت اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نظر نہیں آتی کہ بظاہر اس کے نہ لگانے سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر آپ کو ایک بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے جس کو آپ ٹیٹنس کہتے ہیں،
صحیح،
وہ اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور ٹیٹنس ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا انجیکشن لگانے سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، تو وہ اگر لگوا لیں گے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بچوں کے بھی زخم لگ جاتا ہے یا بائک ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے اس میں بھی، تو اب جو زخم لگ گیا ہے اس کی گھر کے اندر کس طریقے سے مینجمنٹ کی جائے؟
دیکھیں گھر کے اندر تو ایک سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے نا. سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر صاحب جو بھی آپ نیئر بائی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سے آپ رجوع کر لیں تاکہ اگر وہ جو ایک ظاہری طور پہ اوپر ہلکا چوٹ نظر آ رہی ہے اس کو تشخیص کر لیا جائے گا, اندرونی طور پہ کوئی گہری چوٹ تو نہیں ہے. اگر وہاں سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو یقیناً ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کو احتیاطیں بتا دیں گے کہ آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کچھ اینٹی سیپٹک سولوشنز ہوتے ہیں, جراثیم کچھ ادویات ہوتی ہیں جو گھروں میں عموماً موجود ہوتی ہیں, کچھ ٹیوبس ہوتی ہیں اینٹی سیپٹک ٹیوبس ہوتی ہیں وہ گھروں میں موجود ہوتی ہے, ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. اور اگر تکلیف وغیرہ ہوتی ہے تو پین کلرز وغیرہ درد کی ادویات وغیرہ اس کو استعمال کی جا سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی میجر انجری آتی ہے, کوئی ایسے زیادہ گہرا زخم آتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی یقیناً اس وقت آپ کا جو ڈاکٹر اس وقت موجود ہوگا وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے. لیکن اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہلکی پھلکی خراش آ جاتی ہے, چلے جاتے ہیں, پھر وہ پانچ چھ دن بعد آٹھ دن کے بعد ہمارے پاس کلینکس میں آ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہفتے پہلے میں گر گیا تھا, چھل گیا, یہ خراب ہو گیا.
صحیح.
اب وہ انفیکشن تو ہو گیا, ایک تو رگڑ لگی ہے اس پہ انفیکشن ہو گیا. وہ چھوٹی سی چوٹ جو ہے وہ اس وقت اگر ہم بہت مائنر سے ایکسپینس چھوٹے سے خرچے پہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے تھے, اب وہ خرچہ بڑھ کے ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے اگر یہ بظاہر تو چھوٹی سی چوٹ لگی, زخم لگا, اگر یہ کوئی پیشنٹ ڈائبٹک کا پیشنٹ ہوا, جن کو شوگر ہوئی بھی ہوئی, انہوں نے احتیاط نہیں کی, جیسے پاؤں میں اگر کسی کے زخم ہو گیا بائک چلاتے ہوئے, یا ویسے بھی زخم ہو گیا, یا ایکسیڈنٹ روڈ ٹریفک بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, جلد نکل گئی, تو اب جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو کیا کیا کمپلیکیشن مزید ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں ہے تو وہ زخم, چھوٹا سا زخم بھی آپ کے لیے ایک طرح کا ناسور بن سکتا ہے. تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اینی ہاؤ ہر انسان کو, ڈائبٹک ہو یا نان ڈائبٹک ہو, اسپیشلی ڈائبٹک پیشنٹ کو زیادہ کیئر کرنی چاہیے اپنے ہلکے سے پھلکے زخم کی بھی. باقاعدگی سے ڈاکٹر کو چیک کرواتے رہنا چاہیے, باقاعدگی سے جو ادویات وہ دیتے ہیں اور جتنے دن کے لیے کہتے ہیں اتنے دن لے لینی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ عمومی طور پہ ڈاکٹر صاحب کچھ ادویات دے دیتے ہیں جسے ہم نے بارہا کہا کہ وہ کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں. دو دن تین دن کھاتے ہیں, آپ کی علامات کم ہوتی ہیں, درد کم ہوتا ہے, سوجن کم ہوتی ہے, آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ دس دن بعد بارہ دن کے بعد وہ پھر ایگریویٹ کرتی ہے, بڑھ کے سامنے آنے لگ جاتی ہے, پھر آپ ڈاکٹر کے چکر لگاتے ہیں. تو انیشیلی جو پہلا اسٹیج ہے اسی کے اوپر ہی آپ اس کو کور کر لیں گے تو آگے آپ کو آزمائشیں اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا.
اسی طرح دیکھا جاتا ہے جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا, بائک سے گر گئے, کونی کے بل پہ گر گئے یا گھٹنے کے بل گر گئے, تو اس وقت بظاہر درد نہیں ہو رہا ہوتا ہے, یہ اٹھ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, تو کیا اس وقت اگر ہاسپٹل جا کے احتیاطاً ایکس رے کرا لیا جائے اس جگہ کا تو کیسا؟
دیکھیں اس میں ایکس رے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈاکٹری ہدایت پہ ہی کروائی جائے تو زیادہ اچھا ہے. اپنے ڈاکٹر کو چیک کروا دیں, اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ ایکس رے ہونا چاہیے تو ڈیفینیٹلی کرانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اپنے طور پہ صرف اس صورت میں آپ ایکس رے کروا سکتے ہیں کہ جب آپ کو کامل یقین ہو کہ ہاں بھائی یہ اب اس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے.
ہاسپٹل میں ہوتا ہے وہ جاتے ہیں ایمرجنسی کے اندر جاتے ہیں, ڈاکٹر ایکس رے وغیرہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ کرواتے نہیں ہیں, وہ فوری ٹریٹمنٹ لے لیتے جو اس وقت اویلیبل ہوتا ہے, لے کے وہ چلے جاتے ہیں, ایکس رے پینڈنگ پہ ڈال دیتے ہیں کہ بعد میں آگے کروا لیں گے.
نہیں وہ اسی صورت میں ہوتا ہے نا, دیکھیں کہ آپ کو وہ علامت ظاہری طور پہ نہیں آ رہی. میں نے اس لیے کہا تھا کہ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں, اگر ڈاکٹر ہدایت کر رہا ہے آپ کو ایکس رے کی تو آپ ڈیفینیٹلی ایکس رے کروائیں. ایک دم اپنے طور پہ چلے جاتے ہیں نا, ڈاکٹر کے پاس وزٹ نہیں کرتے, ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں ایکس رے کروا لیتے ہیں, ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں, تو وہ ایک مناسب نہیں ہوتی. آپ انیسیسری اخراجات اپنے پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بجٹ کو آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بہتر ہے ڈاکٹر جو بھی ہدایت کرے اس پہ عمل کر کے, اگر ایکس رے کی نیڈ ہے تو یقیناً وہ ایکس رے لکھ کے دے گا, آپ کو ایکس رے کروا لیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مائنر سی انجری ہوتی ہے, خدا نہ خاصا ہڈی میں مائنر سا فریکچر آتا ہے جس کو ہم ہیئر لائن فریکچر کہتے ہیں, گرینسٹک فریکچر کہتے ہیں, یہ دو تین نام ہیں اس میں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں صرف یہ کہ درد کی کیفیت ہوتی ہے تو موومنٹس وغیرہ اس میں ہو رہی ہوتی ہے, تو پیشنٹ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے یار ٹھیک تو ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, لیکن جب ڈاکٹر ایگزامن کرتا ہے, اس کو چیک کرتا ہے, تو اس کے بعد ہی اس کو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کو واقعی نیڈ ہے ایکس رے کی. اگر وہاں پہ ٹینڈرنس یعنی دباؤ کی وجہ سے وہاں پہ درد اس کو محسوس ہوتا ہے اور اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ اس کی ایک طرح سے چیخ سی نکلتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو ایکس رے کروانا چاہیے تاکہ جو شکوک و شبہات ہیں اس کو دور کیا جا سکے. اگر ایکس رے نہیں کرواتے ہیں, گرینسٹک فریکچر ہے, چھوٹا سا ہلکا باریک فریکچر ہے, اور ایکس رے نہیں کرواتے ہیں, ذرا سی بد احتیاطی کی وجہ سے وہ پھر اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو جاتا ہے, بڑا بھی ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک لمبے اخراجات, پھر سرجری کے اور پھر مینوپولیشن یعنی اس کو بٹھانے کا ایک سلسلہ, ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ انیشیلی چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کر کے آپ ان بڑے خرچوں سے بچ سکتے ہیں. اور ایک تو یہ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے, دوسرا جو ایک بڑی کامن سی چیز جو ہوتی ہے نا ہماری ایشیا کے اندر, پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے, وہ ہے ملیریا. اب جیسے بارشیں ہوتی ہیں پانی جمع ہو جاتا ہے وہاں پہ کچرا بھی ہے گندا پانی بھی ہے وہاں پہ جو ہے ملیریا مچھروں کی افزائش بن جاتی ہے ایک طرح کا ان کا ایک گھر بن جاتا ہے وہاں سے وہ مچھر جو ہے ڈیولپ ہونا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ملیریا میں مبتلا کر دیتے ہیں ملیریا بیسیکلی ہے کیا چیز ملیریا ایک انفیکشن ہوتا ہے جو ایک مچھر کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان مچھر کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے اور یہ جو مچھر ہوتا ہے وہ ایک مادہ مچھر ہوتا ہے جس سے ٹرانسفر ہوتا ہے
یعنی مادہ مچھر جب کاٹ لیتا ہے انسان کو تو یہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے
جی اس کے جسم میں چلے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے پھر بعض اوقات اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ اس کا اتنا زیادہ کاسٹلی نہیں ہے اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے تشخیص کے عمل جو ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے عمومی طور پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تشخیص کے لیے کوئی لیب کا سہارا لیتے ہیں عمومی طور پہ تو وہ کلینیکل ہسٹری سے آئیڈیا ہو جاتا ہے
اب جیسے ڈاکٹر صاحب اس کی جیسے ملیریا کا کسی بچے کو ہو گیا یا بڑے کو ہو گیا جیسے کچھ ایسی علامتیں ایسی کیا ہوں گی علامتیں جن کو کنسیڈر کر لیا جائے
دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بخار
صحیح
بخار ہوتا ہے سردی لگنا ہوتا ہے متلی کی کیفیت ہوتی ہے الٹیاں ہوتی ہیں بعض اوقات دست کی کیفیت میں بھی ایسی صورت حال آنے لگ جاتی ہے جسم میں بہت شدید درد ہونے لگ جاتا ہے پٹھوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے بعض اوقات پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے جوڑوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے کھانسی ہونے لگ جاتی ہے تو یہ سب ملی جلی علامت
ساری علامتیں آ رہی ہوتی ہیں
ساری علامتیں آ رہی ہیں لیکن مین جو ایک علامت آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو آ رہی ہوتی ہے تیز بخار کی جسم میں درد کی الٹی کی سر میں درد کی جسم اور باڈی ایک یعنی جسم میں درد کی کیفیت جو ہے یہ مین ایک علامت آتی ہے اور سردی لگنا اگر آپ میں یہ کسی چیز کی علامت پائی جاتی ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اچھا اس میں ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں رات کو فلانی جگہ پہ تھا تو وہاں پہ مچھر بہت تھے
صحیح
اور میرے کو آج بخار چڑھ گیا
صحیح
ٹھیک ہے وہ ایکسپیکٹیشن یہ لگا کے آتے ہیں کہ یار وہاں پہ مچھر تھے تو میرے کو بخار ہو گیا یعنی کہ ود ان 24 آورس ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے
صحیح
تو وہ آ گیا تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بات میں عرض کرتا چلوں گی ملیریا کا جو علامات ہیں وہ کم از کم 6 سے 30 دن کے بعد ظاہر ہوتی ہے
6 سے 30 دن
کے بعد ظاہر ہوتی ہے
یعنی مچھر کے کاٹنے کے 6 سے 30 دن بعد
بعض اوقات اس کے علامات سال بعد ظاہر ہوتی ہیں
صحیح
نہیں علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کی تو اس کا عمومی طور پہ یہ سی ہوتا ہے کہ جیسے ہماری کنٹری کے اندر جو ہے وسط ایشیا کی کنٹریز جتنی بھی ہیں وہاں پہ جو ہے پروفائلیکٹلی بھی جو ہے نا
دوائیں استعمال کرا دی
دوا کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ احتیاطی طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ دے دیا
ڈاکٹر صاحب اس کے فیور کا بھی کوئی پیٹرن ہوتا ہے جیسے ہر 4-4 گھنٹے بعد چڑھتا ہے یا 6-6 گھنٹے بعد چڑھ رہا ہوتا ہے ایسا بھی پیٹرن ملتا ہے نا
پیٹرن ملتا ہے اس میں ملتا ہے لیکن بہت شدت کے ساتھ تیز بخار کے ساتھ پیٹرن ملتا ہے بعض اوقات سردی لگتی ہے اب دیکھیں سردی لگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک شیورنگ اور ایک ہوتی ہے چلز
صحیح
دونوں میں فرق ہوتا ہے شیورنگ کا مین سے مطلب بندہ کانپ رہا ہے پوری طریقے سے اور چلز کا مطلب اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے یعنی کہ اگر پنکھا چلایا تو وہ برا لگ رہا ہے اس کو اور سردی کا مطلب ہے کہ وہ کپ کپاہٹ بہت زیادہ
کپاہٹ ہو گیا تو اس میں ملیریا میں کیا مل رہا ہے ملے گا
ملیریا میں دونوں چیزیں مل سکتی
دونوں مل سکتی
دونوں چیزیں مل سکتی ہیں لیکن ہر پیشنٹ جس کو سردی لگ رہی ہے یا کپ کپاہٹ ہو رہی ہے ضروری نہیں ہے ملیریا ہو
صحیح ہے
یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے یہ ڈاکٹر کے اوپر چھوڑ دیں وہ تشخیص کرے گا کہ آیا اس کو ملیریا ہے کیونکہ کچھ کنڈیشنز کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں یہ دونوں تینوں علامتیں اس میں بھی موجود ہوتی ہیں
صحیح
جیسے مثال کے طور پہ آپ کو یو ٹی آئی ہو گیا اس کے اندر بھی آپ کو شیورنگ کے ساتھ ٹیمپریچر ہوتا ہے لیور ایبسس ہو گیا اس میں بھی آپ کو جو ہے شیورنگ کے ساتھ ٹیمپریچر ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو کپ کپاہٹ کے ساتھ بخار بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے
یعنی کبھی بھی جس کسی کو بھی گھر کے اندر بخار چڑھے بخار کا شیورنگ بھی ہو رہی ہو پسینہ بھی آ رہی ہو کپ کپی ہو تو اس کو آسان نہ لیا جائے
جی جی
گھریلو میڈیکیشن نہ لی جائے اکثر لوگ گھر کے اندر یہ بخار کی دوا پلا دیتے ہیں پی بھی لیتے ہیں استعمال کر رہے تھے وقتی طور پہ تو ریزالو ہو جاتا ہے لیکن آگے چل کے یہ ملیریا کمپلیکیشن بھی دے سکتا ہے اپنے کوئی
دیکھیں اس میں جو گھر میں ادویات ہوتی ہیں عمومی طور پہ بخار کے لیے اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے ایز اے علاج نہیں استعمال کرنا چاہیے اس کو اپنے علامات کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے مثال کے طور پہ رات کے ٹائم ہے کوئی ایسی صورتحال ہے ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے
صحیح
ٹھیک ہے اب بخار چڑھ گیا آدمی کو تو آپ کے پاس کوئی ٹیبلٹ ہے کوئی سیرپ ہے آپ نے وہ فی الوقت اس کو دے دیا تاکہ اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے بخار کم ہو جائے اور صبح پہلی فرصت میں ایز سون ایز پاسبل ڈاکٹر کی جیسی اویلیبلٹی ہو.
لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر یہ جو کلینک میں بھی دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹ آتے ہیں بولتے ہیں چار پانچ دن سے بخار چل رہا ہے, وہ دوا استعمال کرتے رہتے ہیں, چار یا پانچ دن بعد وہ پہنچتے ہیں ہاسپٹل کلینک کے اندر کہ چار دن سے تو چل رہا چل بخار چڑھے جا رہا تھا, ہم دوا لے رہے تھے, اب یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا, تو اس صورت میں کیا کرنا ہے, ان کو بھی کیا ان کے لیے تربیت ہے؟
دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے, اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو کم از کم ہمارے ایکسپیرینس میں آتی ہے وہ پیشنٹ جو ہے نا امپروپریٹ یعنی کہ ایک پراپر طریقے سے ادویات نہیں لے پاتا.
صحیح.
یعنی کہ اگر وہ میڈیکیشن فرض کریں کسی کی پرسکرائب بھی کی ہوئی ہوتی ہے, کسی نے دیا ہوا بھی ہوتا ہے, تو وہ اس کو پراپر طریقے سے نہیں لے پاتا, پراپر خوراک اس کی نہیں استعمال کر پاتا. مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر نے ان کو ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ آپ دن میں دو دفعہ یا تین دفعہ کوئی دوا لینی ہے, تو وہ اس کی تین دفعہ دوا لینے کا ڈیوریشن دو میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے.
صحیح.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چار دفعہ دوا لینی ہے تو وہ تین میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ جب پراپر ہسٹری لیں گے نا تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا.
ڈسکس کرتے ہیں, پیشنٹ بھی آ گئے, پیشنٹ کا بھی ایگزامینیشن آج کر لیتے ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم.
منڈی بولنی
کا؟ ہاں مدنی بولنی.
کیا ہوا ہے
یہ؟ کل جو ہے نا کل صبح سست ہو رہی تھی نا, جب ستاروں میں دینے کے لیے نکلی تو اس وقت بھی چلی گئی, جب آئیں تو بھی سست تھی. آج صبح جو ہے نا ان کو 102 کا بخار تھا.
اچھا.
پھر دوپہر کے اندر 103 کا تھا, اور ابھی جب ہم نکلے ہیں تو 101 کا بخار تھا. ابھی چیک کر لیں
سبھی, ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کر لیتے ہیں, کال لے لیتے ہیں. کال سے تو کال سنائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی کلینک ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ, ڈاکٹر صاحب اور نگرانی شورا لے کر حاضر ہوتے ہیں, اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بارگاہ میرے کچھ عرض ہے کہ ہماری بھابھی ہے تو ان کا تین بار آپریشن ہو چکا ہے, پھیپھڑے تھوڑے ان کے خراب ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس میں ہمیں کیا کیا احتیاط برتنا چاہیے اور کیا اس کا پھیپھڑوں کا کیا علاج ہو سکتا ہے, اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے اسلامی بھائی نے دو چیزیں کلیئر نہیں ہیں. ایک تو یہ آپریشن کس چیز کا ہوا ہے؟
پھیپھڑے انہوں نے بتایا خراب ہو چکے ہیں.
ہاں نہیں, ایک تو کیا آپریشن ہو چکا ہے.
صحیح.
ایک تو کس چیز کا آپریشن ہو چکا ہے, دوسرا پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں. پھیپھڑے میں تب خراب ہونے سے کیا مراد ہے, یا ایک کلیپس ہو چکے ہیں یا کوئی ڈیمیج ہو چکا ہے, کوئی اور
خاصی.
صحیح ہے نا. تو اب ایسی صورت میں جب پیشنٹ کو ایسی بیگ ہسٹری ہوتی ہے تو اس میں احتیاط کر لینی چاہیے. جو بھی اس وقت ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہیں وہ یقیناً جو بھی فیصلہ کر رہے ہوں گے ان کی رپورٹس کے حساب سے, ان کی جو بھی کنڈیشن ہے اس کے حساب سے یقیناً اچھا فیصلہ کر رہے ہوں گے. تو جو بھی وہ آپ کے ڈاکٹر صاحبان فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ فالو کیجیے, کیونکہ آپ نے پراپر طریقے سے ہمیں ہسٹری ابھی دی نہیں ہے تو ہم اس میں کچھ آپ کو بتانے سے معذرت کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سے پراپر طریقے سے آپ چیک اپ کروا کے جو وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, جس طرح آپ کو ہدایت دیتے ہیں اس پہ عمل کیجیے. اللہ سے چل ان کو صحت کاملہ عطا
فرمائے.
اس میں شیخ طریقت امیر السلام دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ میں اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس مرض پر کوئی مرض ہو یا درد ہو, تین دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل وہ مرض یا درد ہوگا وہ چلا جائے گا. تو یہ عمل اس پر کر لیا جائے اور تعویذات عطاریہ کے مسئلے سے رابطہ فرما لیجیے. انشاءاللہ عزوجل وہاں سے بھی اس کے لیے تعویذات حاصل کرنے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے.
پیشنٹ کے بارے میں کچھ معلومات لے لیتے ہیں.
اچھا, بچی کو جو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیمپریچر ہوا ہے کل سے,
جی کل سے,
تو کوئی دوا وغیرہ استعمال کروائی ہے؟
جی وہ
گھر پہ
جو
استعمال کر رہی
ہے بخار کی, صرف ایک ہی ملائی ہے.
اچھا, اس بخار کے علاوہ اور کیا شکایت کر رہی ہیں؟ کوئی علامت ایسی دیکھی ہے آپ نے, نوٹ کی اس کے اندر؟
کوئی ایسی سمجھ تو نہیں, تھوڑا گلا تھوڑا سا وہ.
زکام وغیرہ تو نہیں؟
زکام ہے.
زکام ہے.
زکام
زکام کتنے دن سے؟
یہ دو دن سے ان کو ہوا ہے.
دو دن سے زکام ہے, ٹیمپریچر کل چلا ہے
جی.
اور کھانسی کی کیفیت؟
کھانسی کوئی خاص ایسی نہیں ہے.
اچھا, رات کو جب یہ سو رہی ہوتی ہے بستر پہ تو اس وقت کوئی کھانسی کیفیت میں اضافہ تو نہیں ہوتا؟ جو بھی کھانستی ہیں اس وقت, دن میں فرض کریں نہیں ہے, دن رات کے ٹائم تھوڑی بہت کھانسی ہوئی, ایسی کوئی کیفیت تو نہیں ہوتی؟
نہیں, ایسا تو
ایسا نہیں ہوتی. اچھا, اس میں
جیسے کہ کوئی بھوک وغیرہ میں, نیند میں کوئی کمی ایسی واقع ہوئی ہے؟
نہیں, نیند تو صحیح ہے.
صحیح, نیند صحیح آتی ہے. اچھا, اور کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں کرتی ہے سوائے اس کے کہ بخار ان کو ہو رہا ہے؟
ابھی اس جگہ جو دانتوں کی یہ جگہ
صحیح,
ادھر بہت بول رہے ہیں کہ درد ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے.
بلا لیں ڈاکٹر صاحب, ابھی چیک کر لیتے ہیں آپ کو ان شاء اللہ.
ٹھیک
ہے, بیٹا آ جاؤ, آپ کو سوئی ہوئی نہیں لگائیں گے؟
یا سوئی نہیں لگاتے؟
کیا ہوگے, کیا ہوگے؟ اچھا, گلا دکھا دو ایک دفعہ مجھے, بس گلا دکھا دو. اچھا, ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ. انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں؟ پہلے لگواتے ہیں جب بھی تھوڑا سا ڈر رہی ہے. نہیں نہیں, کچھ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے بیٹا, کچھ نہیں, کچھ نہیں کریں گے. اچھا, ان کو کچھ دوا میں لکھ دیتا ہوں, وہ آپ اسٹارٹ کرائیے گا ان شاء اللہ, سے جلد طبیعت بہتری آ جائے گی. اور لیکن دوا ان کو پراپر دے دیجیے گا, ذرا دو تین دن تک ریگولر دوا دے دیجیے گا. سمٹمس اور علامات جو ہیں وہ تو امید ہے ان شاء اللہ کل تک ان کا ٹیمپریچر سبسائڈ ہو جائے گا, لیکن دوا ان کو پراپر دے دیجیے گا. جو آپ کیفیت بتا رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ دو دن پہلے کی ہسٹری آپ بتا رہے ہیں, ان کو نزلہ ہو رہا ہے. بعض اوقات نزلے کی کیفیت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اندر گر رہا ہوتا ہے نزلہ, تو وہ تھوڑی سوزش پیدا کر دیتا ہے گلے کے اندر, جس کی وجہ سے بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. عمومی طور پہ بچوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے, تو میں کچھ دوا دے دیتا ہوں, وہ آپ استعمال کروائیے گا تو ان شاء اللہ عزوجل بہتر ہوگا. ساتھ میں جو بخار کی دوا آپ گھر پہ دے رہے ہیں ان کو, وہ ان کو آٹھ آٹھ گھنٹے سے یہ کھانسی ہوئی ان کو. سو اس قسم کی ہو رہی ہے گھر پہ کھانسی ان کو, تھسکے والی جس کو بولتے ہیں؟ ہوئی تو ہوئی دو گھنٹے تک, تین گھنٹے تک. نہیں ہوئی, ہوئی تو پھر پانچ سات منٹ کے لیے, پھر ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ میں دوا لکھ دیتا ہوں آپ کو.
اچھا, علیر بھائی ملیریا کے حوالے سے منی پور
جی, ہمارے پاس ایک روحانی علاج بھی ہے کہ ملیریا ہو, خواہ کوئی بھی جیسے کہ بخار ہو, اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر السنت کا رسالہ ہے بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 25 پر, صفحہ نمبر 25 پر یہ علاج موجود ہے. ہر قسم کے بخار کا روحانی علاج. یا غفورو, یا غفورو, کاغذ پر تین بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال یا بازو پر باندھ دیجیے, انشاء اللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی. بہت ہی آسان یہ علاج ہے, اس میں بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر فا اور جو واؤ ہے, اس جب یہ لکھیں گے تو اس کا منہ کھلا رہنا چاہیے, اس کو بند نہیں کرنا. تو انشاء اللہ عز و جل یہ تعویذ اس طرح سے بہتر انداز سے لکھا جا سکے گا.
اچھا, مزید یہ ان کے حوالے سے کچھ کھانے پینے میں احتیاط؟
کھانے میں دیکھیں, ایک تو جو بچے عموماً جنک فوڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ پرہیز کروائیں ان کو, جس سے پاپڑیاں وغیرہ ہیں, اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے آپ پرہیز کروائیں. ٹھنڈی چیزیں ہیں ان سے آپ پرہیز کرائیں, ٹھنڈا سالن ہے, چاول ہے, آلو ہے, بادی چیزیں ہیں, زیادہ گھی والی چیزیں ہیں, ان سے تھوڑا سا احتیاط کریں,
کھٹی چیزیں وغیرہ.
ایگزیکٹلی. اور دوسرا جو ہے, جو اوپن ایئر ہے, کھلی جگہ جہاں سے ڈائریکٹ ہوا آتی ہے, جگہ پہ تھوڑا سا احتیاط کریں گے, خاص کر بچے تھوڑا سا ہٹ کے سوئیں, کیونکہ ہوا میں نمی بھی بہت زیادہ ہے, موسم ایسا ہے نا, تو اس سے بھی یہ پرابلم, اس کی نزلے کی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بخار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا یہ احتیاط کر لیں, کھانے پینے میں احتیاط کر لیں. باقی یہ میں دوا لکھ کے دے رہا ہوں, یہ آپ ان کو دیجیے. اوپر والا شربت جو ہے دن میں تین دفعہ دیجیے گا, اور نیچے والا دو دفعہ دیجیے گا, چھوٹا چمچ صبح دوپہر شام تینوں ٹائم دیجیے گا. اور جو بخار کا شربت آپ استعمال کریں,
ڈاکٹر صاحب چمچے کی بھی ذرا تربیت فرما دے کہ ہم عموماً جیسے بچوں کے اندر جو چمچہ پرسکرائب کرتے تو چمچے کا سائز کیا ہونا چاہیے؟
ہاں وہ یہ واقعی اچھی آپ نے نشان دی کہ یہ عمومی طور پہ یہ غلطی ہو جاتی ہے
جو ہاتھ میں آتا ہے نا وہ کھلا دیتے ہیں پی بھی لیتے
ہیں عموماً ہم ٹیبل اسپون بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک چھوٹا سا چمچ ہوتا ہے اسی
بڑے چمچے بھی چل رہے ہوتے ہیں
نہیں وہ ایک جو عام گھر میں جو ٹیبل اسپون ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے فائدے میل کا عمومی طور پہ چھوٹا چمچ کہنے کا مراد یہ ہوتی ہے کہ 5 ml کو دینا ہے تو وہ ایک عام ٹیبل اسپون جو ہے اس کا آپ ایک چمچ کو دن میں 3 دفعہ دے سکتے ہیں اور جو ٹی اسپون ہوتا ہے وہ 2.5 ml کا ہوتا ہے یعنی کہ اس سے آدھا ہوتا ہے وہ عمر کے حساب سے کیلکولیشن کر کے دی جاتی ہے تو ان کے حساب سے جو ٹیبل اسپون ہے ایک چمچ صبح دوپہر شام ان کو آپ استعمال کروائیے
یعنی ٹیبل اسپون جو ہے 5 ml کا ہوگا اس سے چھوٹا والا جو چمچہ ہوگا وہ 2.5 ml
یعنی
وہ دو
چمچے چھوٹا بھی ایک چمچ ہوتا ہے
صحیح اس کا نام بھی بتا دیں
وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کا نام ہی نہیں پتا وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس میں شاید 1 ml بھی نہیں آتا ہوگا
لیکن لینا مقصد 5 ml ہے
5 ml
میرا خیال ہے وہ جو بعد اوقات کوئی سیرپ اس طرح کے لیتے ہیں اس کے اندر جو ڈھلے ہوتے ہیں
جی جی
تو وہ چمچ میں اس میں پانی ڈال کے چیک کر لیں کہ یہ 5 ml والا بھی
نہیں وہ ہوتا 5 ml کا ہی ہے
اچھا
وہ 5 ml کا ہی ہوتا ہے اور اندر آپ غور کریں گے تو ایک ابھرا ہوا نشان ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے 2.5
اچھا
یعنی کہ اس کے بیچ میں آپ دیکھیں گے ابھرا ہوا نشان ہوگا جس میں 2.5 لکھا ہوگا وہ آدھا چمچ کے حساب سے ہو جائے گا اور وہ پورا ایک 5 ml کا ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ کا آتا ہی نہیں ہے تو 5 ml آپ دے سکتے ہیں ان شاء اللہ چلیں کو اللہ عز و جل صحت عطا فرمائے
اچھا ڈاکٹر ایک اور پوچھنا تھا کہ یہ بعض اوقات ان کا ہے اور یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین سے کسی کے ساتھ بھی ہو بعض اوقات یہ ابھی بخار ہوا نا پھر یہ گردن درد کی بھی شکایت کریں گی
صحیح
ابھی تو نہیں کی انہوں نے لیکن عموماً یہ جب بخار ہوتا ہے تو یہ گردن درد کی بھی شکایت کرتی ہے
اچھا بخار جس وقت یہ گردن درد کی شکایت کرتی ہے اس وقت بخار کی کیفیت کتنی ہوتی ہے زیادہ کتنا ہوتا ہے اندازہ
102
ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے تیز بخار ہوتا ہے
زیادہ تیز 102 103
مطلب 100 تک آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ود ان کم کی ہے لیکن 100 سے اوپر چلا 104 بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے 102 ہائی گریڈ فیور
102 تک تو جاتا ہے
کافی تیز شمار اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ان کو 101 سے کم ٹیمپریچر نہیں ہوگا تو اس میں اگر ایسی کوئی کیفیت ہے اور متواتر یہ شکایت کر رہی ہیں تو ایک ان کا جو ہے پیڈیاٹرک اوپینین لے لیجیے بچوں کے اسپیشلسٹ کو دکھا کے تاکہ ان کا ایک پراپر طریقے سے معائنہ کر لیا جائے کہ ہم کوئی چیز کے اندھیرے میں نہ رہے بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی بظاہر ایسی کوئی چیز
ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز ذرا ہائی لائٹ کر دیں کہ اسے گدی میں درد ہونا الگ ہے اور نیک سٹف ہونا الگ
دونوں الگ ہے
تو یہ اس کو
گدی میں درد کے ساتھ کیا الگ سے استعمال کیا
گردن کا سٹف ہونا یہ ہم کلینکل ٹرمینالوجی میں ہے
مطلب وہ گردن ایسے نا سخت ہو جائے
آپ جیسے پیشنٹ کس طرح پریزنٹ کرے
موو نہیں کر سکتے آپ یہ گردن ہو گئی
یہ خطرناک ہے
اگر میں نے اس کو ایسے کرنے کی موو کرنے کی کوشش کی تو یہ موو نہیں کرے گی وہ پیشنٹ ایسے ہو جائے گا پورا
یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں اگر بخار موجود ہے تو
اچھا
اگر گردن سختی آتی گردن میں درد ہوتا ہے تو احتیاطی طور پہ مشورہ ضرور کر لیں پیڈیٹریشین سے تاکہ ایک پراپر ان کا چیک اپ ہو جائے نیورولوجیکل ڈیفیسٹ چیک کر لیے
ڈاکٹر صاحب جب بھی بارش ہو بچوں کے حوالے سے کیا خاص کوئی یہ والی احتیاط تو سب سے پہلے کریں
یہ بھی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب
دیکھیں بارش کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ بچے ایک تو بارش میں نہ جائیں سب سے امپورٹنٹ نہ چاہے آلے گھر کو روکنا بہت مشکل
کھیل لیتے ہیں کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں پھر گھر میں آ جاتے ہیں پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے تو چیسٹ انفیکشن نمونیا ہونے کا بھی رسک بڑھ جاتا ہے
بالکل میں وہی عرض کر رہا ہوں جیسے اگر پہلے تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا اوائڈ کریں بچے اور لیکن اگر بچے ہیں نکل گئے بارش کے اندر تو جب وہ گھر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے کپڑے آپ چینج کریں اور اس کے بعد ان کو صاف پانی سے نیم گرم پانی سے نہلا دیں کیونکہ جو باہر کے پانی سے آ رہے ہوتے ہیں اس میں جراثیم بہت ہوتے ہیں
ڈاکٹر صاحب جو پانی باہر کا بھی جمع بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر
اس کے اندر ہی بچے زیادہ جا رہے ہوتے ہیں
ایک اسے بارش کے پانی میں نہانا الگ اب روڈ پہ جو جمع ہو گیا اس کے اندر ڈوب کے آنا اس میں کتنے رسک ہے
اسی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک دفعہ نہلا دیں
عموماً سیویج لائن گٹر لائن بھی اس کے اندر مل جاتی ہے تو ہیپیٹائٹس اے وغیرہ پھیلنے کا رسک بڑھ جاتا ہے
بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے ہیپیٹائٹس کے علاوہ جو ہے ٹائیفائڈ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں ٹائیفائڈ کے تو احتیاط کرنی چاہیے جیسے بچہ اگر ایسا صورتحال ہے کہ وہ نہا کے آ رہا ہے تو اس کو گھر میں ہی غسل نیم گرم پانی سے غسل کروا دینا چاہیے تاکہ اس کے جو جسم پہ جراثیم وغیرہ ہیں وہ صاف ہو جائیں. اس کے بعد تھوڑا سا ماحول نیم گرم سا رکھ کے اس کے بعد ایک نارمل ٹیمپریچر دے کے جب اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل کے قریب آ جاتا ہے تو پھر آپ نارمل لائف میں وہ چل سکتا ہے. ایک دوم بجلی کے آلات کے پاس بالکل نہ جانے دیں, کسی بھی قسم کا بجلی کا آلات وہ کسی بھی صورت میں بچوں کو ان کے قریب نہ جانے دیں, کیونکہ ارتھ آ رہا ہوتا ہے ایسے موسم کے اندر. اور عمومی طور پہ ہم نے دیکھا کہ گھروں میں جو ہے جو سوئچ بورڈ ہیں وہ کافی لو لیول پہ آتے ہیں, ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کافی نیچے کی طرف آ رہا ہے, تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ دو چیزیں. تیسرا اوپن ایئر کی مطلب جیسے کھڑکی کے سامنے سو گیا بچہ, دروازے کے سامنے سو گیا بچہ, رات کے ٹائم سو گیا اور وہاں سے ہوا ایسی آ رہی ہے تو اس میں نزلے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں.
پنکھے کے نیچے بھی نہ ہو,
پنکھے کے نیچے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پنکھا آپ دیکھیں پنکھے کے نیچے سو رہا ہے اور ساتھ میں کھڑکی بھی ہے اس کے, اور کھڑکی سے ڈائریکٹلی ہوا آ رہی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی ہوا آ کے جو ہے وہ پنکھے کے ذریعے ڈائریکٹ آپ کے اوپر ہی آ رہی ہے. تو کوشش کریں کہ ڈائریکٹلی ایکسپوجر نہ ہو بچے کا, ایسی جگہ پہ ہو کہ وہ بالکل سائڈ میں ہو اور موسم ایک نارمل ٹیمپریچر پہ ہو, روم ٹیمپریچر آپ کا نارمل ہو, اس حساب سے یہ سیفٹی آپ اس کی کر سکتے ہیں. دوم تیسری جو چیز ہے وہ باہر کی چیزیں بالکل بند کر دیں.
ڈاکٹر صاحب کسی بھی بارش کے موسم میں یہ پکوڑے وغیرہ کا استعمال
بالکل
یہ بڑھ جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ
میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ باہر کی چیزیں بالکل بند کریں.
گھر میں بھی تو بنا لیتے
ہیں, گھر میں تو ایک وہ ایک ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے نا, ویسے تو ایک موسمی چیز ہے, شاید رمضان میں اور برسات میں ہی پکوڑے کھاتے ہیں لوگ, ویسے تو کھاتے ہی نہیں ہیں. تو اگر ایک آدھ اس میں ہے کھا رہے ہیں تو وہ بھی احتیاط سے, اس میں گھی نہیں ہونا چاہیے, اس میں مرچیں نہیں ہونی, کم سے کم ہونی چاہیے, اتنی نہیں ہو کہ آپ کو ایسیڈیٹی کی شکایت ہو جائے اور کھانے کے بعد ڈاکٹر کی حاجت محسوس ہو. احتیاط کرے تو اچھی بات ہے.
کتنے کھائے
ابھی اس کی کوئی لمیٹیشن میں کیا بتا
سکوں,
کتنے کھائیں گے.
خلیل بھائی کچھ منی پور عطا کر دیتے ہیں.
جیسے کہ یہ بارش وغیرہ جب ہوتی ہے تو مختلف وبائی امراض جیسے پھیلتے ہیں, جیسے کہ ملیریا ہو گیا یا ٹائیفائڈ ہو گیا, الٹی, موشن. تو اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنتی زیور کے صفحہ نمبر 609 پر ایک بہت ہی پیارا علاج لکھا ہوا ہے, وبائی امراض اور حیضہ کا روحانی علاج. اب خواب اور کسی بھی قسم کے وبائی امراض ہوں,
صحیح,
ہر کھانے پینے کی چیز پر سورہ قدر انا انزلنا پڑھ کر دم کر لیا کریں, انشاء اللہ تعالی حفاظت رہے گی. اور جس کو مرض ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں, انشاء اللہ تعالی شفا حاصل ہوگی. یہ بہت ہی آسان علاج ہے, جس کو ہو جائے تو وہ بھی یہ عمل کرے, اور جس کو اندیشہ یعنی کہ اور حفاظت سے حفاظت کے لیے بھی اس کو کھانے پینے کی چیزوں پر سورہ قدر جو ہے درست مخارج کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے.
اب ڈاکٹر صاحب ہم جو سلسلہ کر رہے تھے اس سے پہلے ملیریا کے اوپر جو ڈسکشن کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں گے. ملیریا کے جیسے آپ نے علامتیں بتائی تھی, فیور بہت تیز ہو رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ شیورنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے,
کپ
سر کپ کپاٹ بھی, سردی بھی لگ رہی ہوتی ہے, تو اس صورت کے اندر اس کی اگر اسے ملیریا علاج نہیں کیا, ٹریٹمنٹ نہیں لیا, صرف بخار کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے گھر کے اندر کہ جب بخار کی دوا لیتے رہے, کیا اس کی کوئی کمپلیکیشن بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں اس کی
خصوص بچوں میں
اس میں جو کمپلیکیشن ہیں بڑا سیریس قسم کی کمپلیکیشن آتی ہیں. تو یہ ہے کہ اگر میں اردو میں اس کو کہوں کہ دماغ میں خلل, یعنی کہ کوما کی کیفیت جو ہو جاتی ہے,
کوما تک میں چلی جاتا ہے.
اس کے بعد جو ہے آپ کے جو خون کے جو سرخ ذرات ہوتے ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, وائٹ سیلز کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کا ڈیفنسو میکنزم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے بیماریوں کے حملے بڑے شدید قسم کے,
جگر کا بھی سائز بڑھ جاتا ہے
بالکل,
اور جونڈس پیدا ہو جاتا ہے,
گردوں پہ بھی اثر پڑتا ہے, گردے بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں, کوما میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ دو تین پانچ بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس میں احتیاط بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کوئی اتنا کاسٹلی علاج نہیں ہے, کوئی مہنگا علاج نہیں ہے اس کا, بڑا ایزی علاج ہے, بہت آسان علاج ہے, اور بہت آسان اس سے بچاؤ بھی ہے, بہت آسان بچاؤ بھی ہے. اس کے لیے آپ گھر میں جو ہے ایک تو آپ کی اگر کھڑکیاں وغیرہ ہیں تو کوشش کریں کہ ان کھڑکیوں کے اوپر آپ وہ جالی لگوا لیں, آپ کا بیڈ جو ہے اس کے گرد جالی ہو, چلیں وہ بھی نہیں ہے تو ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہوتے ہیں مچھر بھگاؤ جو لوشن ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو ہے آپ ماسکیٹو کلر جو کوائلز وغیرہ ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے.
ابھی تو وہ بھی آتے ہیں نا جس میں تیل ڈلا ہوا ہوتا ہے.
جی جی بالکل, وہ ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, دوسرا صفائی ستھرائی کا خیال رکھ کے ان چیزوں سے آرام سے بچا جا سکتا ہے.
مدنی منصورہ میں بھی یہ تحریر فرمایا کہ مچھر دانی کا بھی استعمال کیا جائے گا میسر ہو تو, بستر اگر یہ نہ ہو تو بستر پر جا بجا تلسی نامی ایک پودا ہوتا ہے, اس کے پتے پھیلا دیجیے, انشاءاللہ عزوجل مچھر جو ہے وہ بھاگ جائیں گے. تلسی نامی ایک پودا ہوتا ہے, یہ گھریلو علاج اگر کیا جائے جس کو میسر ہو.
کہاں سے مل جائے گا تلسی پتے؟
انصاری کی دکان سے بھی, یا بعض اوقات جو جہاں پر یہ پودے وغیرہ ملتے ہیں
جی جی
وہاں سے بھی, جیسے ان کے پاس تلسی نامی جیسے پودا ہوتا ہے
جو نرسریز وغیرہ ہوتی ہے ان کے پاس مل جائے گا, آرام سے مل جائے گا.
تو فرق صاحب ایک ویڈیو کال ہے وہ لے لیتے ہیں, کال چلا دیں.
ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے, بارش کا پانی جو جمع ہو جاتا ہے اس سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ بارش میں عموماً جو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کرنٹ لگ جاتا ہے, تو اس سے فوری بچنے کے لیے فوری کیا عمل کرنا چاہیے ہم لوگ؟
صحیح, بارش کے پانی سے ہم بس اس کی احتیاطاً کر دیتے ہیں.
بارش سے جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس میں ہم نے دو تو بیماریوں کا تذکرہ کر ہی دیا ہے, تیسرا جو ہے ایک اس کی وجہ سے آپ کو ٹائفائڈ اس میں بھی آپ مبتلا ہو سکتے ہیں, گیسٹرو جس کو آپ ہیتا یا دستوں کی بیماری کہتے ہیں اس میں بھی آپ مبتلا ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو پیٹ کے امراض ہیں ان میں بھی ہیپیٹائٹس وغیرہ ہے. اس کے سنگ بس ایوریج کا پانی اگر مل جاتا ہے, وہ پانی آپ کے پینے کے عام پانی کے اندر مل جاتا ہے, تو اس میں بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ چار پانچ میجر چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بارش میں بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں. دوسرا سوال جو انہوں نے کہا تھا کہ بارش میں کرنٹ لگنے کے جو ہوتے ہیں, اس کا تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو کوشش کریں کہ برقی آلات کے قریب جو ہیں وہ آپ نہ جائیں, کھمبے وغیرہ جو ہیں ان کو آپ چھونے سے پرہیز کریں, اور اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی کو ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں, تو بجائے اس کے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ہٹانے کی کوشش کریں تو کوئی ایسی لکڑی کی چیز لے لیں یا کوئی ایسی چیز لے لیں جس میں کنڈکٹر نہ ہو, مطلب اس میں سے کرنٹ پاس نہ ہو سکے. مثال کے طور پہ آپ کا لیدر وغیرہ ہوتا ہے,
صحیح
لیدر وغیرہ یعنی کہ چمڑا وغیرہ ہو یا کوئی لکڑی وغیرہ ہو, اس کے ذریعے آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں, اس سے اس کی جان بھی بچ سکتی ہے. تو یہ چھوٹی سی احتیاط کریں گے تو ان شاء اللہ لکڑی
گیلی نہ ہو.
لکڑی بھی
بالکل
صحیح. اس میں ملیریا,
ابھی سر صاحب ان کے سے مریض کے حوالے سے کچھ معلومات کرنی ہے, ان کا پرسکرپشن ہو گیا کمپلیٹ؟
ہاں ان کو میں نے دے دی دوا, اب یہ دو سے تین دن تک آپ استعمال کیجیے گا, تین دن تک منیمم ان شاء اللہ سے جلد افاقہ ہو جائے گا. جی
صحیح
ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ملیریا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو مندی پھول مزید؟
اس میں یہی چیزیں ہیں کہ آپ جو
جیسا اکثر گاؤں وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں انٹیریئر سے جو پیشنٹس آتے ہیں وہ سیویئر کمپلیکیشن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں ملیریا کی, فوری ٹریٹمنٹ اس کا کروانا, مچھروں سے پرہیز, مچھروں کا احتیاط, پانی سے بچاؤ.
دیکھیں بچاؤ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسے علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہیں ملیریا کے, تو اس میں بہت زیادہ آپ کو محتاط رہنا پڑے گا. اس میں جو ہے میں نے جیسے کہا کوئی اینٹی ملیریل ادویات جو ہوتی ہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے.
ملیریا پھیلنے کا جیسے کوئی سیزن بھی ہوتا ہے, جیسے بارش ہوئی بارش کے بعد پھیل جاتا ہے یا گرمیاں ہوتی ہیں گرمیوں میں پھیل جاتا ہے, تو اس میں کوئی پروفائلیکٹک احتیاط کر لی جائے؟
دیکھیں اس میں پروفائلٹک تو آپ
ڈاکٹرز کے مشورے سے
کے مشورے کے مطابق جو ہے ادویات استعمال کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹری مشورے کے بغیر نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو ہے ذاتی احتیاط جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہ آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ امپورٹنٹ چیز جو یہ ہوتا ہے نا کہ گرمیوں میں ہم ہاف سلیوز پہننے کا
صحیح
دیتے ہیں. یہ سلیوز یہاں تک ہوتی ہے ہم لوگوں کی, آدھی آدھی آستینیں ہوتی ہیں, تو کوشش کریں کہ یہ آستینیں آپ کی پوری ہوں, جتنا آپ کور کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کور کریں. اور اینٹی ملیریل جو سولوشنز جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں, کوائلز کا استعمال کریں, جالیاں لگائیں جیسے بھائی نے بتایا کہ وہ جو آتی ہے جالی بیڈ پہ لگانے والی اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اور ماشاء اللہ تلسی کے پتے کے بارے میں جو بتایا بہت اچھا اور سستا علاج بھی ہے کافی.
اسی طرح سے مدنی پنجسورہ ہی میں 373-370 صفحہ پر ہی شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا ملیریا سے بچاؤ کا کہ کاغذی لیمو پتلے چھلکے والا لیمو کا رس اگر دن میں چند بار پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل ملیریا کا حملہ نہیں ہوگا. یہ بھی اگر استعمال کرتے رہے ایک طبیب کے مشورے سے.
دوستو یہ ملیریا تو ہوتا ہے اس مچھر سے ہی ہو جاتا ہے, اب اسی طرح بارش ہو جاتی ہے یا کہیں پہ صاف پانی بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک بیماری ہے ڈینگی جو اکثر زیادہ تر کبھی پھیل بھی جاتی ہے, بہت زیادہ کمیونیکیبل بھی ہو جاتی ہے. تو ڈینگی کیا ہوتا ہے, کس طرح پھیلتا ہے, اس کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟
دیکھیں ڈینگی کے حوالے سے میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ لوگ سانپ کے کاٹنے سے اتنا نہیں مرتے جتنا خوف سے آدمی مر جاتا ہے.
صحیح
ڈینگی کی یہی سچویشن ہے.
اچھا
کہ ہمیں خوف بہت ہے اس کا. اس کا اگر ڈیتھ ریشو ہم اسٹڈی نکالتے ہیں تو 4% بھی نہیں نکلتا ہے, 4%
صحیح
4%
4% سے مراد یہ وہ لوگ جو ڈینگی میں مبتلا ہوئے اس میں سے 4% یعنی 4 افراد 100 میں سے 4 افراد کا انتقال ہوا ہوگا.
وہ بھی بد احتیاطی کے.
صحیح
مطلب 4% بھی نہیں بنتا. تو ہمیں خوف, ایک تو خوف نکالنا پڑتا ہے, خوف نکالنے کی یہ ایسی کوئی خدا نہ خاصہ بیماری ہے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, ٹھیک ہو سکتی ہے اور ہوئے ہیں لی. اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ ڈینگی جو فرسٹ ٹائم سب سے پہلے ہوا تھا وہ 1775 میں جو ہے افریقہ اور شمالی امریکہ کے علاقے جو تھے ان میں کچھ ایسا بخار پیدا ہوا تھا جس میں لوگوں کو شدت کے ساتھ بخار ہوا تھا اور ان کو جو ہے جوڑوں میں تکلیف اور پھر خون کا جاری ہو جانا الٹی کے ذریعے اور حجابت کے ذریعے خون کا جاری ہو جانا تھا, اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. اب اس کے بعد جب تھوڑا سا اسٹڈی کیا گیا تو پھر معلوم ہوا کہ کسی قسم کے مچھر کی وجہ سے یہ چیز پھیلی ہے. اس وقت تک اسٹڈی چل رہی تھی. اس کے بعد 1979 کے اندر جا کے اس بیماری کی شناخت ہوئی ہے, یعنی کہ کم و بیش 2 صدیوں کے بعد جا کے اس بیماری کی شناخت ہوئی ہے. اور پاکستان میں جب یہ فرسٹ ٹائم بیماری آئی تھی وہ 1995 کے اندر جو ہے پاکستان میں پہلا پیشنٹ پاکستان میں رپورٹ ہوا تھا کہ ڈینگی ہوا ہے. اب ڈینگی کا بیسیکلی ڈینگی کا مطلب کیا ہے؟ ڈینگی ایک اسپینش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کرمپ یا سیزر. اب کرمپ کہتے ہیں اس کو مروڑ ایسے کرمپ پڑنا یا سیزر
کے اندر
لگنا. ہاں صحیح. یعنی کہ اب اس کے اگر ہم علامات پہ جاتے ہیں تو اس کی ایک بڑی آئیڈینٹیکل علامت ہوتی ہے جس میں آپ کو کہتے ہیں کہ جسم ایسا ہو جاتا ہے بالکل ٹوٹنے جیسا ہو جاتا ہے اور جسم میں بالکل جان نہیں رہتی ہے, پٹھوں میں جان نہیں رہتی ہے, مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جسم بس ختم ہو گیا.
صحیح.
دیٹس وائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو ڈینگی نام رکھا گیا ہے کہ اس میں یہ پوزیشن آ جاتی ہے. اچھا اس میں اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کم و بیش 100 کے قریب ممالک میں ڈینگو وائرس پھیلنے والا.
صحیح.
ٹھیک ہے.
انڈیمک
اور 38 اقسام کے مچھر ہیں جس میں جو پاکستان میں صرف ایک مچھر ایسا ہے جو یہ ڈینگی پھیلاتا ہے.
صحیح. پوری دنیا میں 38 پاکستان میں ایک ہے,
ایک مچھر.
اس ایک کی وجہ سے سارے مریض پیدا ہوتے ہیں, وہ پانی میں
ہو رہا ہے.
صحیح. اچھا ایک ویڈیو کال ہے وہ لے لیں. کال سنا لیں. مجھے
ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کیا بارش کا پانی پیا جا سکتا ہے؟
میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ بارش میں نہانے سے کیا جلد کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں؟
میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ جو بارش کا پانی ایک جگہ کافی سارا جمع ہو جاتا ہے، اس جمع ہوئے پانی میں کافی مچھر بھی پیدا ہوتے ہیں، تو ان مچھروں میں کیا ڈینگی مچھر بھی پیدا ہوتا ہے؟
بارش کے ٹھہرے ہوئے پانی میں بچے نہاتے ہیں، کیا اس سے جلد کی بیماری پھیلتی ہیں؟
یہ ماشاء اللہ اچھی معلومات ہے، ابھی
بارش کا پانی پیا جا سکتا ہے؟
ہاں، اس کا جواب دیتے ہیں ہم.
دیکھیں، ڈائریکٹ بارش کا پانی زمین پہ گرا ہو تو نہیں پی سکتے،
یا اس کو جمع کر لیا،
جمع کر کے صاف ستھرے برتن میں تو آپ پی سکتے،
صحیح،
کیونکہ یہ صاف ستھرا ہی پانی ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ پہلی بارش کا،
صحیح.
بارش اگر آپ کی ہو رہی ہے، کیوں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ایک فضا میں جو آلودگی ہوتی ہے، جو بارش اوپر سے گر رہی ہوتی ہے، تو اس آلودگی کو لے کے وہ بارش بیٹھتی ہے. اگر آپ غور کریں کہ بارش جب ہوتی ہے، اس کے کچھ عرصے پیریڈ کے بعد، آدھے گھنٹے بعد، پون گھنٹے کے بعد، آپ کو فضا ایک بہت بالکل ڈفرینٹ سی نظر آ رہی ہوتی ہے،
کلیئر
ہوتی ہے، بہت کلیئر فضا ہو جاتی ہے، کہ اس کے جتنے بھی آپ کے ڈسٹ پارٹیکلس ہوتے ہیں اس کو وہ بٹھا دیتی ہے. اس کے بعد جو بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ پینا چاہے تو
اس کو
جمع کر کے اور صاف صاف برتن
میں. سوال یہ تھا کہ بارش کے پانی سے خارش کے کچھ امراض بھی ختم ہوتے ہیں؟
جلد بارش کے پانی سے سچ دیکھیں خارش وغیرہ تو نہیں ختم ہوتی ہے.
اب یہ ایک سوال ہے کہ ختم ہوتے ہیں، اور ایک سوال ہے کہ اس سے
ہوتی ہے. بارش کے پانی سے ایز سچ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، انٹل انلیس کہ آپ بارش کو اتنا مس یوز کریں کہ آپ نزلہ زکام میں مبتلا ہو جائیں. تو جلد کی بیماریاں جو بارش کے پانی سے ایک تو ختم نہیں ہوتی،
صحیح،
ٹھیک ہے نا.
لیکن بارش کے پانی میں نہانے میں جیسا کہ کہیں جمع ہوا ہوا ہے، اس
وہاں جلد کی بیماریاں ہو جاتی ہیں.
اس کو
وہاں جس میں
جیسے کیسی جلد
کی مثال کے طور پہ آپ بارش میں آپ نہا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب پانی بھی کھڑا ہو گیا آپ کے، اب وہ شرارتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکا جا رہا ہے، پیر کے ذریعے اچھالا جا رہا ہے، ہاتھ کے ذریعے اچھالا جا رہا ہے، تو وہ جو اوپر سے جو پانی آ رہا ہے وہ تو صاف ہے، لیکن جو زمین پہ گرا ہوا وہ تو صاف نہیں ہے پانی.
صحیح.
تو وہ پانی آپ کی جلد پہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں پتہ نہیں کتنے قسم کے کس قسم کے جراثیم بھی ہوں گے. یہ یقیناً اس لیے میں نے کہا تھا کہ بچے کو جب بھی آپ بارش باہر سے آئے، بچہ یا بڑا جو بھی ہے بارش سے آئے، تو وہ ایک دفعہ غسل کر لے، نہا لے، تاکہ کچھ اسکن کی بیماریوں سے بچا رہے. پلس جب آپ نہا کے آ رہے ہوتے ہیں تو ہیومڈ یعنی کہ نمی بھی آپ کی باڈی کے اندر ہوتی ہے. آپ دیکھیں نہا کے جب آپ آتے ہیں، آپ نے کپڑے چینج کر لیے اور آپ نے غسل نہیں کیا، نہائے نہیں، اس کے باوجود آپ کا جسم جو ہے نا فریش نہیں ہوتا ہے،
صحیح،
اس میں نمی آپ کی باقی رہتی ہے، چپچپاہٹ آپ کی باقی رہتی ہے، تو وہ چپچپاہٹ وہ نمی جو ہے آپ کی جلد کو نقصان دے سکتی.
کیا بارش کے پانی سے خارش ہو سکتی ہے یا جلدی امراض ہو سکتے ہیں؟ پانی وہ جو جیسے اس میں گٹر کا پانی بھی مل گیا ہے، سی ویج لائن بھی مل گئی ہے، زمین کا پانی بھی مل چکا ہے، اس کے ساتھ اگر ایسا پانی آپ کی جلد کو لگتا ہے تو اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اسکن کی بھی، اور جیسے ہیضہ وغیرہ ہم نے بھی ڈسکس کیا.
دیکھیں اسکن کی بیماری جس میں نے کہا تھا کہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں
بڑھ جاتی
بیماریوں کے، کیونکہ آپ کو ایک سیما ہو سکتا ہے، خارش ہو سکتی ہے، کوئی اور خدا نخواستہ جلد کی بیماری ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا کہ ہیضہ پیٹ کی بیماریاں وغیرہ، ٹائیفائڈ ہے،
یہ سب بارش میں،
بارش میں چانسز ہو،
بارش کے بعد
بارش کے پانی سے، کیونکہ اس میں اگر وہ زیر زمین سے مل گیا ہے، کسی سے مل گیا ہے، تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اس میں ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ کیا بارش کے پانی کھڑے ہوئے سے ڈینگی ہو سکتی ہے؟
صحیح ہے،
ٹھیک ہے، بارش کے پانی سے ڈینگی نہیں ہوتی.
اچھا،
ڈینگی کا مچھر بارش کے پانی میں نہیں ہوتا.
صحیح.
ہاں، ڈینگی کا مچھر بڑا صاف ستھرا صفائی پسند مچھر ہوتا ہے.
صحیح.
وہ صاف ستھرے پانی میں کھڑا ہوتا.
ابھی جیسے صاف ستھرا پانی کہاں پہ ملے گا؟
صاف ستھرا پانی آپ کے گھر میں ہوگا، گھر کے اندر ہوگا. کہاں؟ گملے آپ نے رکھے ہوئے، گملے کے نیچے پاٹس ہوتے ہیں نا.
جی جی،
ٹھیک ہے نا. ایک برتن رکھا ہوتا ہے، گملے میں پانی ڈالا، وہ پانی اس میں پاٹس میں جمع ہو گیا. بعض اوقات گملے میں کو بھی اتنا بھر دیتے ہیں کہ اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. بالٹیوں میں بھر کے رکھ دیتے ہیں، اے سی کا ڈرین پائپ آپ کا آ رہا ہے،
جی جی جی،
ٹھیک ہے نا. اس کے آگے آپ نے بالٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں جو پانی جمع ہو رہا ہے وہ پڑا رہتا ہے ہفتہ.
پانی کا مٹکا رکھا ہوتا ہے پینے کا، اس میں جمع آ سکتا ہے؟
اس میں چانسز کم ہے، کیونکہ وہ ریگولرلی چینج ہو رہا ہوتا ہے.
صحیح.
آپ ڈیلی بیسس پہ اس کو چینج کرتے ہوتے ہیں نا، باقی چیزوں کو آپ چینج نہیں کر رہے ہوتے، تو اس میں چانسز کم ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو گھر میں یہ جو چیزیں میں نے جن کا تذکرہ کیا ہے، ان سے آپ بچاؤ کریں گے تو آپ ڈینگی سے آرام سے بچ جائیں گے. بہت سمپل آسان طریقہ ہے ہے اس سے بچنے کا؟
اگر اس کے بچنے کا میں تو یہی سمجھاؤں کہ ساری احتیاطیں ہی ہیں,
احتیاط
اس کی جو علامتیں جیسے ابھی آپ نے بتائی, بخار ہو جائے گا, جسم ٹوٹ رہا ہوگا, ویکنیس ہو رہی ہوگی, اور پھر اس میں الٹی وغیرہ میں خون وغیرہ آنے,
خون بھی ہے, اس ریشز بھی پڑ جاتے ہیں باڈی کے اوپر, جسم کے اوپر جو سرخ سرخ دھبے بھی ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں, بعض اوقات کالے دھبے بھی سامنے آ جاتے ہیں. ایک کیس میں نے دیکھا تھا, انٹرسٹنگ تھا میرے لیے, میں کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک پیشنٹ میرے پاس آیا, کہا ڈاکٹر صاحب میرے کو یہ اسپاٹس آ رہے ہیں. اچھا علامت کوئی بھی نہیں ہے اس کو, صرف یہ اسپاٹس آ رہے ہیں, بلیک بلیک کالے کالے اس کے جسم پہ دھبے آ رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ ٹیسٹ مجھے کروا کے دکھا دو. میں نے نارمل جو روٹین کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ میں نے کروایا, اس کا ٹیسٹ کروایا تو اس میں اس کا جو وائٹ سیلس وغیرہ پلیٹلیٹ دونوں ڈسٹرب تھے. تو پھر میرے کو ڈاؤٹ ہوا کیونکہ علامت کوئی نہیں تھی, اس لیے میں 100% شور
تھا
کوئی علامت نہیں تھی اس کو. تو جب وہ میں نے کروایا تو اس کا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ آیا تھا وہ 30,000
کم تھا,
30,000. اس کو ایمرجنسی میں پھر ہاسپٹلائز کروانا پڑا, اور اسٹل ابھی تک وہ اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ میرے خیال میں آج 5-6 مہینے ہو گئے اسٹیبل نہیں ہو پا رہا ہے. ریزنس جو وجوہات جو معلومات میں نے کی ہیں, انہوں نے بون میرو بایوپسی وغیرہ بھی کروا رہے ہیں, دیکھو وہاں سے کچھ جنریشن نہیں ہو پا رہی ہے. تو آدمی کو چھوٹی سی چیز کو بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اب وہ بچہ کوئی سمجھدار تھا کہ وہ آیا میرے پاس, اس نے بولا میرے کو یہ کالے کالے اسپاٹس پڑ رہے
ہیں,
علامت کچھ بھی نہیں تھی اس کی, بالکل کوئی علامت نہیں تھی اس کو, بس اس نے کہا کہ کالے اسپاٹس پڑ رہا ہے. تو الحمدللہ اس کو ڈائگنوز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی ہے, ابھی چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے. تو اس میں یہ احتیاط کرنا چاہیے.
خلیل بھائی آپ کچھ پیش کریں.
ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے ملیریا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیلی جو ہے ارشادات فرمائے. تو ہمارے پاس ملیریا کے حوالے سے گھریلو علاج الحمدللہ موجود ہے. ملیریا کا گھریلو علاج, اس میں تین چیزیں ہیں. نمبر ایک, گیلو خشک اسے کہتے ہیں, یہ جو لکڑیاں سے آپ کو نظر آ رہی ہیں, گیلو خشک. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ یہ خاکسی جسے کہتے ہیں, گلو خشک یا خاکسیر ہے. نمبر دو,
گلو خشک بتا دیجیے دوبارہ, کون
جی
اٹھا کے دکھا دیجیے.
اس کی جو مقدار لینی ہے تو یہ تقریباً 6 گرام اسے استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد جو دوسری چیز اس کے اندر ہے یہ ہے خاکسیر, خاکسیر کے نام سے. تو یہ باریک باریک دانے سے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے منقہ. تو یہ تین چیزیں ہیں. تو اس کی جو مقدار دوبارہ سن لیجئے, گلو خشک یہ تقریباً 6 گرام, اور جو خاکسیر ہے یہ تقریباً 3 گرام, منقہ 3 عدد. تینوں چیزیں ایک گلاس پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لیں. جب ایک کپ پانی رہ جائے تو چھان کر پی لیجئے. مدت تا حصول شفا صبح و شام بنا کر پیئیں, روزانہ نیا جوشاندہ بنائیں. البتہ صبح کا بنایا ہوا جوشاندہ شام میں پی سکتے ہیں. تو فوائد جو انشاء اللہ تعالی اس سے ہوں گے کہ ملیریا اور دیگر بخاروں میں مفید رہے گا. تو یہ بہت ہی آسان ہے, صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہے, اور یہ پنساریوں کی دکان سے عام طور سے مل جائے گا. خاکسیر ویسے ہی عام طور سے گھروں میں استعمال کرتے ہیں بخار کے لیے, منقہ بھی سبھی کو معلوم ہے, بس یہ ایک نئی چیز بعضوں کے لیے ہوگی, گلو خشک.
صحیح.
تو اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے.
اچھا یہ ملیریا میں بھی فائدہ دے گا, پیلیا میں بھی فائدہ دے گا؟
پیلیا نہیں, ملیریا اور دیگر جو اس کے.
صحیح, اس میں فائدہ دے گا.
پیلیا کے لیے ایک روحانی علاج بتایا جا سکتا ہے اس حوالے سے, یرقان کا روحانی علاج, اسے پیلیا بھی کہتے ہیں, یرقان بھی کہتے ہیں. سورۃ البینہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیجیے, انشاءاللہ یرقان جاتا رہے گا. یہ جو ہے سورۃ البینہ, یہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے. تو یہ پوری سورت لکھ لیں, اور اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے, زبر زیر پیش جو ہوتے ہیں یہ لگائے بغیر چھوٹا چھوٹا اس کو لکھ لیں, اور جب لکھیں تو اس کے جو الفاظ ہوں گے جو جن کے منہ ہوتے ہیں جیسے صاد ضاد واو اس طرح کے جو میم ہیں, تو یہ ان کے منہ کھلے رہے.
صحیح. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈینگی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، ابھی ڈینگی جب پھیل جاتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو علامتیں آنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے، عموماً کتنا ہوتا ہے، کتنے دن میں ریکور ہو جاتا ہے مریض؟
دیکھیں ڈینگی کا ٹریٹمنٹ کا کوئی اسپیشل دورانیہ تو نہیں ہوتا ہے، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے ایک نارمل لیول پہ لانا ہوتا ہے.
صحیح.
بعض اوقات وہ نارمل لیول پہ چار دن میں بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہفتہ ہفتہ بھی لگ جاتا ہے، تو وہ اس کو نارمل لیول پہ لانا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور کوئی خاص اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کا.
Okay.
مطلب صحیح. آپ نے کیا کرنا ہے، صرف لکوڈ زیادہ سے زیادہ نہیں، یعنی کہ پانی کی مقدار جسم میں زیادہ سے زیادہ.
جیسے کسی کو ڈینگی ڈائگنوز ہو گیا ہے، اب اس کو ڈائگنوز ہونے کے بعد جو فلو ڈائٹ اپنی ہے، کھانا وغیرہ جو سالڈ فارم میں ہے یہ نہیں لینا ہے، اس کو فلوڈ فارم کے اندر زیادہ لینا ہے.
دیکھیں کھانا تو لینا ہے، کھانا کیوں نہیں لینا ہے، لیکن کھانا اس قسم کا لینا ہے کہ
ہلکی غذا
ہو اور توانائی زیادہ ہو.
صحیح.
ٹھیک ہے نا. اب جیسے فروٹ آپ نے لے لیا، اس کے بعد جو ایک گھر میں ہم دلیا کھچڑی وغیرہ بناتے ہیں، اس قسم کی چیزیں لے لیں، جوسز وغیرہ استعمال کر لیے. بلکہ ایک اسٹڈی آئی تھی پنجاب کے کسی یونیورسٹی میں، ایک طالب علم نے اسٹڈی کی تھی اس کے اوپر، کہ اگر سیب کے جوس کے اندر کچھ لیمن نیمو کے قطرے وغیرہ ملا دیے جائیں تو اس سے بھی پلیٹلیٹ کافی تیزی کے ساتھ ری گرو کر رہے ہیں.
خلیل بھائی سے بھی پوچھ لیں گے.
ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے فرمایا، یہ ایسا جیسے سیب کا جوس نکال کر اس میں ایک عدد لیمو جیسے شامل کر لیا جائے، اور دن میں 3-4 مرتبہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اس کے حوالے سے یعنی کہ اطباء جو فرماتے ہیں کہ اس میں جو جہاد بنتا ہے جو سیب کے جوس میں ہے، تو اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو وہ مناسب ہوتا ہے. اسی طرح سے پپیتے کے پتوں کا رس نکال کر پیا جائے، تقریباً یوں کہہ لیں کہ 2 چمچ اس کے رس جو ہے صبح اور 2 چمچ شام میں استعمال کر لیے جائیں، یہ بھی اس میں فائدہ کرتا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ ناریل کا پانی بھی اس میں استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ ناریل کا پانی بھی جو ہے یہ بخار کی تیزی کو کم کرتا ہے اور وائٹ سیل وغیرہ بڑھاتا ہے.
اچھا.
اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک روحانی علاج بھی ہے کہ آج کل جیسے ایک کونگو وائرس، یہ بھی جو جانوروں وغیرہ کے ذریعے جیسے پھیلتا ہے، اور ڈینگی وائرس، ان دونوں کا جو ہے بہت ہی آسان روحانی علاج، روزانہ 29 بار یا محیمنو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کونگو وائرس اور ڈینگی وائرس سے حفاظت رہے گی. اگر کسی کو یہ مرض ہوگا تو بھی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا، نیز اس وظیفے کی برکت سے دیگر آفات و بلاؤں سے بھی حفاظت رہے گی. اور یہ رسالہ 40 روحانی علاج میں یہ علاج لکھا ہوا ہے.
سلمان بھائی، ابھی کانگو وائرس کی بات کی ہے تو تھوڑا سا اگر مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کانگو وائرس کے بارے میں تھوڑا بریفلی ہلکا سا بتا دیں کہ بیسیکلی ہوتا کیا چیز ہے.
کانگو وائرس یہ بیسیکلی جو جیسے قربانی کے جانور وغیرہ ہوتے ہیں، اب رابطہ ہوتا ہے، ورنہ عموماً تو اکثر یہ 70% ایریا جو پاکستان کا ہے جانوروں کو پالتے وغیرہ ہیں، پنجاب وغیرہ کے اندر رابطے میں ہی رہتے ہیں. یہاں پہ تو ہم لوگ اب رابطے میں آتے ہیں، تو بیسیکلی جانوروں کے اندر ایک ٹکس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ان کی جلد کے اندر، وہ ہوتا ہے اور جیسے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے جانور کو، تو اس کے کاٹنے سے یعنی انسانوں کو وہ لگ جاتا ہے، پہلے تو افیکٹ کرتا ہے وہ اسی جانور کو، اس کے بعد وہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ اگر ہم کھا لیتے ہیں تو وہ وائرس انسان کے جسم میں بھی آ جاتا ہے. تو اس کی بھی علامتیں بھی سیم اسی طرح ہیں جس طرح کی ڈینگی وائرس کی ہیں، لیکن اس میں احتیاطیں وہ ہوں گی کہ جیسے جو بھی جانور لایا جائے اس کی جو اسکن کو ہاتھ لگاتے ہیں لوگ، اس کو صاف ستھرا نہیں رکھتے ہیں، گلوز کا استعمال نہیں کرتے، قربانی کے وقت بے احتیاطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت اس کا خیال صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا، اس وجہ سے عموماً یہ کونگو وائرس پھیل جاتا ہے، عموماً ایکٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے اس کی زیادہ.
تو اس میں کیا احتیاط کیا کریں؟ اب لازمی بات ہے قربانی کے جانور تو لے کر آئیں گے، آپ بھی ہاتھ لگائیں گے، بچے بھی ہاتھ لگائیں گے، سب کو تو گلوز نہیں پہنا سکتے، کیا خاص احتیاط کریں؟
اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے جیسے جانور جو افیکٹڈ ہوتا ہے نا وہ خود بیمار ہوتا ہے، تو یہ بیمار جانور جو ہوتا ہے اس کو عموماً آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو اس کی بھی احتیاط، اس کی بھی دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے جانور کی، ضروری نہیں ہے کہ جانور کا علاج نہیں ہو سکتا.
ٹھیک
صحیح. اس کی بھی لیکن علامتیں بھی جیسے آپ نے بتایا ڈینگی وائرس وائرس کی بہت تیزی کے ساتھ بخار چڑھ جاتا ہے، پھر جسم ٹوٹنے لگ جاتا ہے. جیسے کسی کے گھر میں جانور آیا، وہ خود جانور بھی تھوڑا متاثر تھا، بیمار تھا یا سست تھا، سلو تھا. پھر اس کے آنے کے بعد اگر یہ علامتیں ملنا شروع ہو گئیں کہ جب بخار تیزی کے ساتھ چڑھنا شروع ہو گیا، جسم میں درد شروع ہو گیا، موشن وغیرہ ہو گیا، قبض وغیرہ بھی اس میں ہو جاتی ہے، ایون اس کے اندر بلیڈنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، اس کو دوسرا ہیمرجک فیور بھی بولتے ہیں. تو یہ اگر علامتیں پائی جائیں تو فوری طور پہ اس کو تو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. اور وائرل ہے چونکہ اس کی کوئی ویکسینیشن بھی اویلیبل نہیں ہے.
اس میں جو پیشنٹ ہے کیور ریٹ کیسا ہے ان کا؟ مطلب یہ ہے کہ
40% ہے.
40% ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. احتیاط نہیں،
احتیاط نہ کیجیے،
نقصان آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس میں منی چینل کے ناظرین، جو بھی کانگو وائرس کے حوالے سے ڈاکٹر سلمان نے ہمیں کچھ منی پھول دیے ہیں، اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے. جب بھی ہم جانور لیں اس کو احتیاط کے ساتھ صفائی کا خیال رکھیں تاکہ قربانی میں ہمارے ساتھ کوئی آزمائش نہ ہو سکے. ڈینگی وائرس کے حوالے سے ایک دو چیزیں اور میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے ہم نے بتایا ہے کہ اس میں گھر کے اندر صاف پانی میں گھریلو ٹینکس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں ہیں، برتنوں میں ہیں، گلدانوں میں، گملوں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے. اس میں جو اس کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے
صحیح،
وہ ہوتا ہے جب آپ کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے
صحیح،
یا غروب ہو رہا ہوتا ہے
صحیح.
غروب ہونے کے بعد یا نکلتے ہیں اپنے شکار کے لیے
صحیح،
یا طلوع ہوتے وقت نکلتے ہیں، بیچ میں نہیں ہوں گے یہ.
اچھا،
تو یہ ٹائم پیریڈ کے اوپر آپ کو احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ٹائم پیریڈ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، اسی وقت یہ ڈینگی مچھر باہر نکلتا ہے اپنے شکار کے لیے. یہ بتانا میرے لیے بہت ضروری تھا. تو آج کا سلسلہ جو آج ہم نے بارش کے حوالے سے دو تین جو موٹی موٹی بیماریاں ہیں جن سے خوف بھی زیادہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ذرا سی احتیاط اگر ہم کریں تو ان دونوں تینوں بیماریوں سے انشاءاللہ زدل بچ سکتے ہیں.
خلیل میں کچھ
جی، خلیل میں
مدنی چینل کے تمام ناظرین سے یہ مدنی التجا ہے، نیکی کی دعوت ہے کہ ہر ہفتے کو ہونے والے شیخ طریقت امیر السنت کے مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوا کرتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہر ہفتے ہونے والے مدنی مذاکرے میں جیسے شرکت کی آپ کو دعوت ہے، یا تشریف نہیں لا سکتے باب المدینہ سے باہر ہیں، تو آپ مدنی چینل پر یہ سلسلہ براہ راست اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور اس میں بے شمار مدنی پھول الحمدللہ سیکھنے کو ملتے ہیں.
جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے.